میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان. بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے، اس نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. دین اسلام نظافت پر، طہارت پر، پاکیزگی پر مبنی ہے. طہارت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ فعل ہے. صاف ستھرا رہنا، طہارت حاصل کرنا اللہ تعالی کو پسند اور دین اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. پاک صاف رہنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں. اس پاکی اور اس طہارت سے کیا مراد ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ علماء کرام نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور اس کی کئی اقسام بیان کی. چند وہ قسمیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد پھر ہم طہارت کی ایک خاص قسم کی طرف آئیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت کی چار قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ طہارت دل کو حاصل ہو، دل جو ہے وہ طاہر ہو، پاک ہو اور متطہرین کے اندر داخل ہو جائے. دل کا کس سے پاک ہونا؟ فرمایا دل کا اللہ کی محبت کے سوا ہر شے سے پاک ہو جانا. دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی محبت کے ماں سوا سے علاوہ سے دل بالکل پاک ہو جائے. فرمایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اللہ ثم ذرہم، کہ تم کہو اللہ پھر لوگوں کو چھوڑ دو. گویا دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی محبت کے سوا کسی اور شے کی محبت نہ ہو. اللہ کی محبت اور جو محبت اللہ کی طرف لے جانے والی ہے، اس کے علاوہ کسی اور شے کی محبت دل کے اندر نہ ہو. فرمایا کہ یہ وہ طہارت ہے جو صدیقین کے ایمان کا مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ مرتبہ صدیقیت پر فائز لوگوں کو عطا فرماتا ہے، یہ وہ طہارت ہے. دوسری طہارت، فرمایا کہ دل کو ظاہری آلائشوں سے پاک رکھنا. دل کے اندر جو نہ ہونے کی چیزیں ہیں وہ نہ ہوں اور جو ہونے کی چیزیں ہیں وہ ہوں، یعنی دل برے اخلاق سے پاک ہو جائے اور اچھے اخلاق سے دل مزین ہو جائے اور مجلہ ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دل کے اندر حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، حرص نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، رعونت نہ ہو، کہ آدمی تفاخر کے اندر اور غرور کے اندر پھرتا رہے، یہ چیزیں نہ ہو. دل ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے، حسد سے، تکبر سے، بغض سے، کینے سے اور اس طرح کے دیگر رذائل جو برے اوصاف ہیں، ان تمام چیزوں سے دل پاک ہو جائے اور دل میں اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں، اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں. وہ کیا؟ دل کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، صبر ہو، شکر ہو، توبہ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی رحمت کی امید ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کی محبت ہو، یہ جو اچھے اوصاف ہیں، دل ان تمام اچھے اوصاف کا جامع ہو جائے، دل میں ان تمام اچھے اوصاف کی جگہ بن جائے، فرمایا کہ یہ دل کی طہارت کی دوسری قسم ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ ساری قسمیں ہیں جس کو فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، پہلی قسم وہ بھی نصف ایمان سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری قسم وہ بھی نصف ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ تیسری قسم بیان فرمائی کہ تیسری قسم یہ ہے کہ ظاہری جسم کا، دوسری قسم میں تھا دل کا، تیسری قسم میں ہے ظاہری جسم کا تمام گناہوں سے پاک صاف رکھنا، فرمایا یہ بھی طہارت کی ایک اہم قسم ہے، زبان سے غیبت نہ ہو، آنکھوں سے بد نگاہی نہ ہو، زبان سے گالی گلوچ نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کو ایزا نہ پہنچائی جائے، کسی کی برائی نہ کی جائے، دوسروں کے عیوب نہ اچھالے جائیں، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، یہ جو زبان سے ہونے والے گناہ ہیں، زبان ان تمام چیزوں سے پاک ہو، کان گناہوں سے پاک ہو، اس سے بری بات نہ سنیں، بیہودہ بات نہ سنیں، فحش بات نہ سنیں، گندی باتیں نہ سنیں، شہوت بری باتیں نہ سنیں، گناہ کی بات نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی برائی نہ سنیں، کان ان چیزوں سے پاک ہو جائیں، تو فرمایا کہ یہ کان کی طہارت ہے۔ پیٹ کی طہارت، پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، کوئی شبہ والا کھانا نہ جائے، صرف حلال جائے، اللہ کے حکم کے مطابق جائے۔ اسی طرح پھر دیگر اعضاء کے اوپر، دیگر اعضاء کو قیاس کر لیں کہ ان تمام ظاہری اعضاء کا گناہوں سے پاک ہونا، فرمایا کہ یہ جسم کی طہارت کی ایک قسم ہے۔ اور چوتھی قسم طہارت کی وہ ہے جسے ہم اپنے عرف عام کے اندر طہارت شمار کرتے ہیں، کہ آدمی اپنے ظاہری بدن کو صاف ستھرا رکھتا ہے، جس میں وضو داخل ہے، غسل داخل ہے، اور میل کچیل سے صاف رہنا داخل ہے، فرمایا یہ بھی دین اسلام کی اہم اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو گویا طہارت کی چار قسمیں بنی، پہلی قسم کہ دل کو اللہ کی محبت کے ماں سوا سے خالی کر دینا، دوسری قسم کہ دل کو برے اخلاق سے خالی کر دینا، صاف کر دینا اور اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کر دینا، تیسری قسم جو ظاہری جسم ہے اسے گناہوں سے پاک و صاف رکھنا، اور چوتھی قسم ہے کہ آدمی جو شریعت کے طہارت کے احکام ہے ان کے مطابق اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، میل کچیل سے بچے، گندگی سے بچے، نظافت اختیار کرے، طہارت اختیار کرے، صفائی ستھرائی اختیار کرے، اپنے پہننے کے اندر، اپنے بدن کے اندر، اپنے رہنے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی سواری کے اعتبار سے، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے اعتبار سے، اپنے کھانے کے اعتبار سے، اپنے اوڑھنے کے اعتبار سے، اپنے کام کرنے کی جگہ کے اعتبار سے، ان تمام جگہوں کو پاک و صاف رکھنا، یہ بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جو ہم ظاہری طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہ طہارت کی وہ قسم ہے کہ جس کا باطن کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ طہارت حاصل کرتے ہیں تو اس میں بھی جو اس کے اہم آداب ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے۔ یہاں پر دو چیزیں، پہلے نمبر پر تو یہ کہ جیسے شریعت کے اندر وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اس کے شریعت میں کچھ آداب ہیں، کچھ اس کے ضروری احکام ہیں جو فرائض کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو سنت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا جو مکروہات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اب وضو میں فرض کتنے ہیں اور ان کو کیسے ادا کیا جائے، غسل کے اندر فرض کتنے ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے، وضو اور غسل کے اندر سنت کیا کیا ہے، ان سنتوں پر کیسے عمل کیا جائے، ان تمام چیزوں کا سیکھنا یہ ہمارے لیے بطور مسلمان ہونے کے لازم ہے۔ خاص طور پہ جو فرائض ہیں ان کا سیکھنا تو بہت ضروری ہے، کہ اگر وضو اور غسل کے ہمیں فرائض ہی نہیں آتے تو ہمیں نہ تو وضو اور غسل کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی، نہ طہارت حاصل کرنے کے فضائل حاصل ہوں گے، اور الٹا ہم گناہگار ہوں گے۔ وضو درست نہیں، نماز نہ ہوئی، غسل درست نہیں، نماز نہ ہوئی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم طہارت کے شرعی احکام کو سیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ بزرگان دین نے اسی طہارت کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو بیان فرمایا کہ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو وہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی پاک ہوتا جائے گا، ہمارے باطن کو بھی پاکی نصیب ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ جیسے وضو کے اندر علماء کرام نے متعدد دعائیں لکھی ہیں، اگر وضو کرتے ہوئے ہم وہ دعائیں پڑھیں اور ان دعاؤں کے معنی پر غور کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ عرصہ مداومت ہمیشگی کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر وضو کرتے ہوئے، طہارت حاصل کرتے ہوئے وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ ہم اس طہارت کے علاوہ دیگر امور کے اندر بھی پاک و صاف رہنا شروع کر دیں گے، ہماری قلبی حالت کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، ہمارے اعمال کے اندر تغیر آنا شروع ہو جائے گا، اچھائی کی طرف وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ جیسے بزرگوں نے لکھا ہے، بہار شریعت کے اندر یہ دعائیں ساری کی ساری لکھی ہوئی موجود ہیں کہ جب بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو شروع کیا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد جب کلی کی جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر اور اپنی عبادت کرنے پر تو میری مدد فرما۔ اب زبان کی ایک ظاہری طہارت کلی کرتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح جب ناک میں پانی چڑھائیں تو اس وقت کی دعا ہے، اللہم ارحنی رائحة الجنة ولا ترحنی رائحة النار، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھانا، جہنم کی بدبو نہ سنگھانا۔ اسی طرح اس کے بعد جب اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، میرے چہرے کو اس دن روشن رکھنا، یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے کالے پڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے اور بہت سے چہرے روشن ہوں گے، تو اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمانا قیامت کے دن جن کا چہرہ روشن ہوگا۔ اسی طرح دایاں ہاتھ جب دھوتے ہیں، کوہنی سمیت دایاں ہاتھ دھوتے ہیں تو اس وقت کی دعا لکھی ہے، اللہم اعطنی کتابی بی امینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا اور میرا حساب بڑی نرمی کے ساتھ لینا، اور جب بایاں ہاتھ دھوئیں تو اس کے اعتبار سے، اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور میری پیٹھ توڑ کر بھی نہ دینا، پیٹھ پیچھے سے بھی نہ دینا اور نہ ہی مجھے بائیں ہاتھ میں دینا۔ جب کانوں کا مسا کریں تو اس وقت، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں داخل فرما جو اچھی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، اچھی بات کو سن کر عمل بھی کرتے ہیں۔ گردن کا مسا ہے، اللہم آتک رغبتی من النار، اے اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمانا۔ دایاں پاؤں دھوتے ہوئے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اے اللہ میرے قدم پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا جس دن بہت سے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ بایاں پاؤں دھوتے ہوئے، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، اے اللہ میری کوششیں قبول فرما، میرے اعمال کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری تجارت کو خسارے والی نہ کرنا، دنیا کی تجارت ہو یا آخرت کی تجارت ہو میری تجارت کو خسارے والی نہ کرنا۔ اور جب وضو کر لے تو اس کے بعد، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے، پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں، اگر یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ طہارت کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے کم از کم ہم اردو کے اندر بھی یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو اگر وضو کرتے ہوئے ہم اپنی نیت کو حاضر رکھیں، اور ہر عضو کو دھونے کے ساتھ ہم یہ دعائیں مانگتے رہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہمارے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ ہاں ہم نے اپنی زبان کے بارے میں اللہ سے دعا مانگی تھی، ہم نے اپنے کانوں اپنی زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی، تو اب جن چیزوں کی دعائیں کی ہوں گی ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی ان سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ظاہری اور باطنی آداب جب ملیں گے تو یہی ظاہری طہارت ہماری باطنی طہارت کی بھی دلیل بن جائے گی اور باطنی طہارت کا بھی ذریعہ بن جائے گی۔ اور جب شریعت کے احکام کے مطابق طہارت حاصل کی جائے، وضو کیا جائے، غسل کیا جائے، اس کے کتنے فضائل ہیں اگر صرف ہم اس کو دیکھیں اور انہی کے حصول کی کوشش کریں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ وضو کرنا ایک عمل دو منٹ کا ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے اس کے فضائل بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جتنے اس کے اوپر نیکیاں عطا فرماتا ہے وہ ہمارے شمار سے باہر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بارے میں، مسواک کے بارے میں، طہارت حاصل کرنے کے بارے میں جو جو فضائل ارشاد فرمائے، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے ان فضائل کے حصول کی نیت بھی کریں، اللہ کی رضا کے لیے، طہارت کے حصول کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم وضو کریں تاکہ یہ فضائل بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہ فضائل تب ملیں گے کہ جب وضو کرنا جو ہے وہ شریعت کے احکام کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وضو کیا، اب وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونا فرض ہے، تو چہرہ دھونے کے اندر جہاں سے پانی شروع کرنا ضروری ہے، اوپر کا حصہ ہی خشک ہے، یا ٹھوڑی کے بالکل آخر کا حصہ یہ خشک ہے، یا کن پٹیاں جو ہیں یہ خشک ہیں، اگر یہ والے حصے خشک ہیں تو وہ چہرہ دھونا پایا ہی نہ گیا، وہ وضو ہوا ہی نہیں، وہ فرض ادا ہوا ہی نہیں۔ جب فرض ہی ادا نہ ہوا تو ثواب کیا ملے گا، الٹا گناہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے اندر جو ہے یہ کوہنیاں خشک ہیں، اب اگر کوہنیاں خشک رہ گئیں تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی طرح سر کا مسح کیا، جتنا مسح کرنا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، بے احتیاطی کے ساتھ کیا، مسح پورا نہ کیا۔ پاؤں دھوئے، پیچھے سے ایڑیاں خشک ہیں جیسا کہ عام مشاہدے کے اندر آتا ہے، تو اب اگر ایڑیاں خشک ہیں تو اس کے اوپر ثواب نہیں، اس کے اوپر تو وعید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ویل للاعقاب من النار، کہ ایڑیاں جو وضو کے اندر خشک رہ جاتی ہیں، فرمایا ان کے لیے جہنم کی بربادی ہے، جہنم کی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ تو گویا جو ثواب حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جو اجر حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جو نیکیاں کمانے کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا وضو، ہمارا غسل یہ پورے کا پورا شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اس وضو کی جو باقاعدہ شریعت کے مطابق ہو اس کی فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور مزید فرمایا، جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور جب اپنا پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نمازیں پڑھنا یہ اس سے مزید بڑھ کر ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ مزید ملے گا، صرف وضو کرنے سے سر سے لے کر پاؤں تک کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے جن اعضاء کو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کامل وضو کرے گا، مکمل وضو کرے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وضو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ یہاں پر جو اہم بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں جن میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، وہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ سے معاف ہونے کے علاوہ اگر بڑے گناہوں میں کسی کی حق تلفی ہے تو اس سے معذرت کرنا، اس سے معافی مانگنا، اس سے معذرت کرنا، یہ بھی اس کے اندر ضروری ہے۔ اور اگر کسی کا مال دبایا ہے تو اس کا مال لوٹانا پڑے گا، اگر نمازیں قضا کی ہیں تو نمازیں بھی ادا کرنا پڑیں گی۔ تو یہ اس طرح کے جتنے فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ وضو کرنے پر بدن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس سے مراد یہاں پر، اور اس کے علاوہ جو احادیث ہوتی ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا وضو کرنا یہ ہمارے صغیرہ گناہوں کے لیے بھی طہارت ہے، اور توبہ کرنا ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کے لیے طہارت ہے۔ تو ہم جہاں روزانہ اپنے صغیرہ گناہوں کی طہارت حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی طہارت حاصل کریں، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ توبہ ہے۔ کہ آدمی توبہ کرتا ہے، اپنے سابقہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، ان پر شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، تو یہ اس کی توبہ ہے۔ سابقہ کو چھوڑ دینا، شرمندگی کا اظہار کرنا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، یہ توبہ ہے۔ تو اگر یہ توبہ کر لی جاتی ہے تو گویا ہمارا ظاہر بھی طاہر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، ہمارا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کے فضائل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا تو وضو کے باعث ان کی پیشانیاں اور قدم چمک رہے ہوں گے، لہذا تم میں سے جو اپنی چمک میں اضافہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اس میں اضافہ کرے۔ یعنی وضو کے اندر ہم اپنے جتنے اعضا دھوتے ہیں، اپنا چہرہ دھویا، اپنے بازو دھوئے، اپنے ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں سمیت دھوئے، اپنے پاؤں دھوئے، قیامت کے دن ہمارے یہ اعضا روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو ان کے اعضائے وضو کی چمک کے ذریعے پہچان رہا ہوں گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جس سے ہو سکے اپنی اس چمک میں اضافہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ جب وضو کرتے ہیں، اب وضو کرتے ہوئے جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، تو اب ہاتھ دھونا جو فرض ہے وہ تو ہے کہ ہاتھ دھونا کلائی اور کوہنیوں سمیت، کوہنیاں پوری کی پوری دھل جانی چاہیے، کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دھلنا چاہیے، یہ وضو کے اندر ضروری۔ لیکن اگر کوہنیوں سے مزید اوپر تک پانی بہا لیا جائے، جیسے مزید جو ہے وہ آدھے بازو تک اوپر پانی کر لیں، تو قیامت کے دن اگر کوہنیوں تک ہم نے وضو کیا تو قیامت کے دن ہماری کوہنیوں تک جو ہمارے اعضا ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، اور اگر ہم نے پانی اوپر تک بہایا ہوگا تو قیامت کے دن ہمارے اوپر تک کے اعضا بھی چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں کے اندر جو ہے وہ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا یہ ضروری ہے۔ اب اگر اتنے ہی دھوئے تو قیامت کے دن اتنے چمک رہے ہوں گے، اور اگر ان کو مزید بڑھا لیا کہ آدھی پنڈلی تک وضو کے اندر پاؤں دھوئے، آدھی پنڈلی تک وضو کے اندر پاؤں دھوئے، تو قیامت کے دن اتنے ہی اعضا ہمارے چمک رہے ہوں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنی چمک میں اضافہ کرے اسے چاہیے کہ اپنی چمک میں اضافہ کرے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہوگا، جہاں جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اسے وہاں تک زیور عطا فرمائے گا۔ تو گویا جو جتنا زیادہ اعضا کو دھوئے گا جنت کے اندر اتنا ہی زیادہ اس کو زیور عطا کیا جائے گا، اور یہ زیور کا عطا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی، گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت اسے اتنی ہی زیادہ عطا کی جائے گی۔ اسی طرح جب وضو کرنا مشکل ہو، کہ بعض اوقات سردی کے اندر وضو کرنا مشکل لگتا ہے، اس وقت وضو کرنا جو ہے یہ اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے، درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشواری کے وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فرمایا کہ یہی گناہوں سے حفاظت کے لیے قلعہ ہے، یہی قلعہ ہے۔ تو گویا ٹھنڈک کے اندر، سردی کے اندر جب وضو کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہو، اس وقت وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے رہنا، فرمایا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے، درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح وضو کے اندر مسواک کا استعمال کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی ہے اور اللہ کی رضا ہے، منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ مسواک کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنا بغیر مسواک والی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ تو گویا مسواک کر کے اگر نماز پڑھی گئی تو اس کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی۔ اگر ہو سکے تو ہر وقت باوضو رہا جائے، نماز پڑھنی ہے یا ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، بہر صورت آدمی باوضو رہے۔ باوضو رہنے کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ پکارا اور فرمایا کہ اے بلال، کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی؟ گویا سرکار نے رات کے وقت یہ دیکھا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ جنت میں آگے آگے آ رہی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وضو کرنے کے بعد ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر اذان دیتا ہوں، اور جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ گویا جب وضو ٹوٹے تو وضو کر لینا، اور جب وضو کر لیا جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جنت کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ کو محسوس فرمایا۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم سعادت اور ایک مستحب عمل ہے کہ آدمی کا جب بھی وضو ٹوٹ جائے وہ اسی وقت وضو کر لے، اور ہر وقت با وضو رہنے کی کوشش کرے، اور جب وضو کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اسے تحیت الوضو کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ رکعتیں ہیں جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ بطور خاص 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں اگر نوافل کا وقت ہے، ورنہ وضو کرنے کے بعد جو فرد نماز پڑھی جائے اگر اس کے اندر بھی تحیت الوضو کی نیت کر لی جائے تو تحیت الوضو کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ بطور خاص اگر 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اس کی فضیلت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں کوئی غلطی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے، ہمارے جسم کو طہارت عطا فرمائے، ہمارے دل کو، ہماری روح کو، ہماری سوچ کو، ہماری عقل کو طہارت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔